الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. كذبت قبلهم، تکذیب کی ان سے پہلے، جھٹلایا ان سے پہلے، کفار مکہ اور مشرکین مکہ جو اس وقت آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، ان سے پہلے پیغمبروں کی اور قومیں بھی تکذیب کر چکی ہیں، اور قومیں بھی اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں، اور ان قوموں میں سے بعض قومیں یہ ہیں، قوم نوح، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، اصحاب الرس، اصحاب رس، رس والے، رس کے عربی زبان میں کئی معانی بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہاں الرس سے مراد کنواں ہے. اصحاب الرس، کنویں والوں نے بھی جھٹلایا ہے اپنے نبی کو. اس سلسلے میں حضرات مفسرین کی آرا میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ اصحاب الرس سے کون مراد ہے، یہ کنویں والے لوگ کون ہیں، اور انہیں کنویں والے کیوں کہا جاتا ہے. مفسر حضرت امام مجاہد رحمہ اللہ تعالی وغیرہ مفسرین کی یہ رائے ہے کہ اصحاب الرس یہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے عذاب کے بعد کے بقیہ لوگ ہیں. تو قوم ثمود پر جب عذاب نازل ہوا اور تکذیب کرنے والے جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے، اور وہ مؤمنین بچ گئے جو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے دست حق پرست پر ایمان قبول کر چکے تھے. ان کی کل تعداد 4000 تھی. تو قوم ثمود میں سے 4000 افراد وہ تھے جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالی کا سچا پیغمبر مانا، اور حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں میں اطاعت کی، یہ بچ گئے. تو جب عذاب نازل ہوا تو صالح علیہ السلام ان 4000 مؤمنین کو لے کر سمود کی آبادی سے ہجرت کر کے نکل آئے، اور ایک جگہ پر آ کر کے رکے جہاں ایک کنواں تھا، اور وہاں ٹھہر گئے، اور اس جگہ کو بستی بنا لیا. وہ ایک آبادی بن گئی 4000 لوگوں کا پاپولیشن تھا. حضرت صالح علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور زمانہ گزرتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان لوگوں میں بھی پھر بت پرستی آ گئی. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ان کی طرف ایک اور نبی کو بھیجا توحید کی طرف بلانے کے لیے، صحیح دین کی طرف بلانے کے لیے. ان لوگوں نے اس نئے نبی کی تکذیب کی، اور اس نئے نبی کی تکذیب کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے ان پر بھی عذاب آیا، اور یہ بھی ہلاک ہو گئی. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کتنی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا اس حال میں کہ وہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی نافرمانی کرنے والی تھی. فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور ہماری طرف سے جب عذاب آیا ان بستیوں پر، اور ان بستیوں میں رہنے والوں کو جب ہم نے ہلاک کر دیا، اور بستیاں خالی ہو گئیں، ویران ہو گئی، اور جب بستیاں انسانوں سے خالی ہو جاتی ہیں، ویران ہو جاتی ہیں، تو جن محلات میں اور جن عمارتوں میں وہ قیام کرتے ہیں وہ بوسیدہ ہونے لگتی ہے، اور سب سے پہلے جو چیز زمین سے ملتی ہے وہ چھت ہوتی ہے، چھت پہلے گرتی ہے، اور چھتوں کو گرنے کے بعد پھر دیواروں کا کچھ حصہ کبھی گرتا ہے، کبھی پوری دیوار گر جاتی ہے، کبھی دیوار بالکل نہیں گرتی، لیکن چھت گر جاتی ہے، چھت زمین سے لگ جاتی ہے. اسی کی تعبیر قرآن نے ان الفاظ سے کی ہے کہ فہیہ خاویتن علی عروشہا، کہ کتنی بستیاں ایسی ہیں کہ جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا اس حال میں کہ وہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی نافرمانی کرنے والیاں تھیں، پس وہ بستیاں گری ہوئی ہیں اپنی چھتوں پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت زمانہ گزر گیا کہ اس بستی میں رہنے والے لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اور زمانے کے گزرنے پر عمارتوں کے گرنے کی جو شکل پیدا ہوتی ہے وہ شروع ہو گئی، اور سب سے پہلے چھتیں گر گئی اور زمین سے مل گئی ہیں. وبئر معطلۃ وقصر مشید، یہاں پر جو یہ بئر معطلۃ کے ناکارا کنواں، بیکار کنواں، اور پکے پکے محلات، پکی پکی عمارتیں، تو یہ جو جس بیکار کنویں کا یہاں ذکر ہے وہ اسی کنویں کا ذکر ہے جہاں آ کر کے صالح علیہ السلام اپنے 4000 مؤمن ساتھیوں کے ساتھ آباد ہوئے تھے. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں اس آیت میں کہ جو تکذیب کرنے والے لوگ ہیں، جو پیغمبروں کو جھٹلانے والے لوگ ہیں، اور پیغمبروں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اہل حق کو جھٹلانے والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ بستی مقام عبرت ہے. دیکھو جا کر کے اس بستی کو کہ کیسے گری پڑی ہے اس کی چھتیں، اور یہ جو بیکار کنواں اس کا پانی بھی اب گندا ہو گیا ہوگا، جسے کوئی استعمال نہیں کرتے، یہ بھی مقام عبرت ہے. اور یہ پکی پکی عمارتیں جو کھڑی ہیں، جن کی چھتیں گری ہوئی ہیں، یہ سب مقام عبرت ہیں. تو حضرات مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جس قوم کا ذکر ہے یہ اصحاب رس ہے. تو اصحاب رس و ثمود اور قوم ثمود نے بھی تکذیب کی، وعاد قوم عاد نے بھی تکذیب کی، وفرعون فرعون نے بھی تکذیب کی، واخوان لوط اور لوط علیہ الصلات والسلام کے بھائیوں نے، یعنی لوط علیہ الصلات والسلام کی قوم کی قوم نے بھی تکذیب کی، واصحاب الایکہ اور بن والوں نے، جنگل جنگل گھنے جنگل والوں نے بھی تکذیب کی. اس سے مراد حضرت شعیب علیہ الصلات والسلام کی قوم ہے. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون. تو یہ ایکہ والوں نے، بن والوں نے، یہ شعیب علیہ الصلات والسلام اور ان کی قوم جو ہے ایک گھنے جنگل کے پاس آباد تھے، اس لیے ان کو اصحاب الایکہ سے تعبیر کیا گیا کہ یہ بن والے گھنے جنگل والے لوگوں نے بھی تکذیب کی. وقوم تبع اور تبع کی قوم نے بھی تکذیب کی، تبع کی قوم نے بھی تکذیب کی. اب یہ تبع کی قوم کون سی قوم ہے؟ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ تبع جو ہے، تبع یہ کون ہے؟ تو یہ تبع جو ہے کسی معین شخص کا نام نہیں ہے، یہ تبع ایک قوم کے بادشاہ کا لقب ہے. جیسے حبشہ پر جو بھی حکومت کرتا تھا اس کا لقب تھا نجاشی، اور رومیوں پر جو حکومت کرتا تھا اس کا لقب تھا قیصر، اور فارسیوں کے اوپر جو حکومت کرتا تھا اس کا لقب تھا کسرا. تو نام ان کا اور ہوتا ہے لیکن یہ لقب ہوتا ہے. تو ایک قوم تھی قوم حمیر، اور ان کا دارالسلطنت تھا مغربی یمن، اور حکومت پھیلی ہوئی تھی افریقہ کے بعض علاقوں تک، اور ان کی حکومت میں یمن کا حصہ تھا، عرب کا علاقہ تھا، شام کا علاقہ تھا، اور افریقہ کا بھی کچھ حصہ تھا. تو اس قوم کے بادشاہ کو تبع کہا جاتا تھا. تو جو بھی بادشاہ بنتا تھا اسے تبع کہا جاتا تھا. اب یہاں کس تبع کا ذکر ہے؟ اس لیے کہ تبع کئی آئے ہیں. تو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی کی تحقیق یہ ہے کہ یہاں تبع اوسط مراد ہے، درمیان والا تبع مراد ہے. اور حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ تبع جس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے اس کی تمام تبابعہ میں، تبع کی جمع ہے تبابعہ، اور اسی لیے اصطلاح ہے تبابع یمن، جیسے فرعون کی جمع ہے فراعنہ. تو فرعون جو ہے وہ ایک معین شخص کا نام نہیں ہے. مصر میں جو بھی حاکم بنتا تھا، جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کا لقب ہوتا تھا فرعون، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فراعنہ مصر. تو تبابع یمن، یمن کے تبابعہ. تو جتنے تبابیہ، جتنے تبع گزرے ہیں، ان میں سب سے زیادہ لمبی حکومت جو ہے وہ اس تبع کی ہے جس کا یہاں ذکر ہوا ہے. اور اس کی رین میں، اس کی حکومت کے زمانے میں پھیلاؤ بہت ہوا، یہاں تک کہ سمرقند تک پہنچ گئی حکومت. محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ یہ تبع اوسط اسی قسم کی کسی مہم سے واپس یمن کی طرف لوٹ رہا تھا، اور اتفاق سے گزر ہوا مدینہ منورہ پر. اب اس کا تو کام ہی یہ تھا کہ جو نئی بستی نظر آئے اس کو اس پہ قبضہ کرو. تو اس نے چڑھائی کر دی، چڑھائی کر دی، اور جنگ ہوتی رہی. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے 700 سال پہلے کا زمانہ ہے. چڑھائی کر دی، مدینہ والوں کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی. اب ان کی جو جنگ چلتی تھی تو عجیب و غریب طریقہ تھا کہ دن کو تو لڑتے تھے
اور مدینہ منورہ والے اس زمانے کے لوگ رات کو تبا اور تبا کی سپاہیوں کی مہمان نوازی کرتے تھے. یہ ان کی شرافت تھی کہ یہ پرائے لوگ ہیں, باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں, اور انسان کو کھانے کی تو ضرورت پڑتی ہے, تو دن بھر لڑتے تھے اور رات کو مدینہ منورہ کے باشندے ان کی مہمان نوازی کرتے تھے. اس سے تبا بہت متاثر ہوا اس شرافت کو دیکھ کر, اور اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا, منسوخ کر دیا اور واپس جانے کا فیصلہ کر لیا. اب جب یہ واپس جانے کا فیصلہ کیا تو دو یہودی عالم نے اس سے ملاقات کی. انہیں احساس ہوا کہ مدینہ منورہ والے لوگوں کے اس عمل کا اس پر اثر ہوا ہے, اس کا دل نرم ہوا ہے, تو اسے اللہ تعالی شانہ کی طرف بلانا چاہیے. تو انہوں نے گفتگو کی دین کے بارے میں, اور انہوں نے یہ کہا, سب سے پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ دیکھو کبھی بھی مدینہ منورہ پر دوبارہ چڑھائی کا ارادہ مت کرنا, اس لیے کہ یہ جگہ فتح ہونے والی نہیں ہے. ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں اور وہ اپنی جائے پیدائش سے ہجرت کر کے اس جگہ پر تشریف لائیں گے اور یہاں قیام فرمائیں گے. اس لیے اس جگہ کو کوئی نیست و نابود نہیں کر سکتا, یہ نبی آخر الزمان کی جائے ہجرت ہے, اور یہاں رہ کر کے پھر نبی آخر الزمان دشمنوں سے مقابلہ کریں گے اور دشمنوں کا خاتمہ کریں گے. تو جب یہ تقریر شروع ہوئی تو سوال جواب سوال جواب, اس کے نتیجے میں اس کے دل میں دین سماوی اتر گیا اور اس نے یہودیت اختیار کر لی, اور اس نے یہ کہا کہ تم میرے ساتھ چلو اور میری قوم کو بھی سمجھاؤ. یہ اپنے ساتھ یمن لے گیا ان دونوں یہودی عالموں کو. یہودی دونوں یہودی عالم ساتھ گئے اور دعوت کا کام کیا, تبلیغ کا کام کیا, لوگوں کو سمجھایا کہ بت پرستی کوئی دین نہیں, دین تو یہ اللہ کا دین ہے جو ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر آیا ہے, اور پیغمبروں کا ایک لمبا سلسلہ ہے, اور اسی سلسلے کی ایک کڑی نبی آخر الزمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پوری قوم نے اسلام قبول کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد میں کہ لا تسبوا تبعا فإنہ قد اسلم, تبع کو تم برا بھلا مت کہو اس لیے کہ تبع مسلمان ہو چکا تھا. تو تبع بھی مسلمان اور تبع کی قوم بھی مسلمان, لیکن یہی قوم زمانہ گزرتا چلا گیا, زمانہ گزرتا چلا گیا, زمانہ گزرتا چلا گیا, بت پرستی میں مبتلا ہو گئی. اور جب یہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئی یہ قوم, تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے 13 پیغمبر بھیجے اس قوم کی ہدایت کے لیے. اور یہ تبع کی قوم آگے جا کر کے بت پرستی کی شکار ہو گئی, اور ان کی طرف 13 پیغمبر بھیجے گئے. یہ وہی قوم ہے جس کو قرآن مجید نے قوم سبا سے تعبیر کیا ہے, اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے عذاب آیا اور پھر وہ ہلاک ہو گئے. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے یہاں ان قوموں کا ذکر کیا. کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الرس سے, قوم نوح کنویں والے لوگ, قوم ثمود, قوم عاد, قوم فرعون, قوم لوط اور قوم شعیب اور قوم تبع, ان کا ذکر کیا. اور ذکر کر کے اللہ تعالی شانہ نے یہ فرمایا کہ کذبت قبلہم, یہ جو کفار مکہ اور مشرکین مکہ اس وقت آپ کی تکذیب کر رہے ہیں, اور ایک چیز جس کا یہ انکار کر رہے ہیں وہ توحید ہے, دوسری چیز جس کا یہ انکار کر رہے ہیں وہ رسالت ہے, اور تیسری چیز جس کا یہ انکار کر رہے ہیں وہ باس بادل موت ہے. یہ تکذیب کوئی نئی چیز نہیں ہے, ایسی تکذیب تو ان سے پہلے بہت ساری قومیں اپنے اپنے پیغمبروں کی کر چکی ہے. کل کذب الرسل, ہر ایک نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا. حق وعید, پس میری وعید محقق ہو گئی, میرا ڈرانا محقق ہو گیا, یعنی میری طرف سے ان پر پھر عذاب آیا. شروع میں تو صرف ڈرایا ان کو کہ دیکھو تکذیب مت کرو, جھٹلاؤ مت میرے پیغمبر کو, میرے پیغمبر کی بات پر ایمان لاؤ, ڈرایا پہلے تو. لیکن جب انہوں نے نہیں مانا اور ہمارے نبی کی تکذیب پر جمے رہے, ڈٹے رہے, تو پھر میرا ڈرانا محقق ہو گیا, یعنی میں جس عذاب سے ڈرا رہا تھا وہ عذاب اتارا. اب سب سے پہلی قوم جس کا یہاں ذکر ہے وہ ہے قوم نوح. اللہ تعالی شانہ ان کا ذکر کرتے ہوئے سورہ مؤمنون میں فرماتے ہیں کہ جب ہمارے پیغمبر نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی اور میری توحید کی طرف بلایا اور اپنی رسالت کا اعلان کیا, تو وہ کہنے لگے کہ ما ھذا الا بشر مثلکم, ما ھذا الا بشر مثلکم. یہ جو تین آیتیں ہیں یہاں, ان کے دو مقصد ہیں. ایک مقصد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کو تسلی دینا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. جیسے ایک طالب علم مدرسے میں داخل ہوتا ہے, بورڈنگ میں آتا ہے, یا کسی یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہے, کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے, انڈیا سے آتا ہے, پاکستان سے آتا ہے اور اس کا دل نہیں لگتا, یا انڈیا سے دامت بن کر آتا ہے اور اس کا دل نہیں لگتا, انڈیا بہت یاد آتا ہے, تو لوگ اسے کیا کہتے ہیں کہ آپ جیسے بہت لوگ پہلے بھی آئے ہیں اور شروع شروع میں ان کو بھی ایسا ہی ہوتا تھا, آپ گھبراؤ مت, سب ٹھیک ہو جائے گا, آپ کا دل لگ جائے گا. اور اس سے وہ طالب علم, وہ داماد, وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ایک قسم کی تسلی پاتا ہے کہ اچھا مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی جو ایک قسم کی وحشت مجھے محسوس ہو رہی ہے, یہ وحشت زندگی بھر رہے گی تو میں یہاں رہوں گا کیسے, لیکن یہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا شروع شروع میں ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین جب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بھیجا ہوا دین کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے سامنے بیان کرنے لگے اور ادھر سے انکار انکار انکار, شروع شروع میں بہت کم لوگ ایمان قبول کر رہے تھے, زیادہ تر لوگ انکار کر رہے تھے, الگ الگ وجوہات تھی سب کی, لیکن منکرین زیادہ تھے, تو طبیعت پر ایک بوجھ پڑتا ہے, طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے, کبھی کبھی مایوسی کی گھٹائیں چھا جاتی ہیں. تو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کو بالواسطہ تسلی دیتے ہیں. قرآن مجید میں ایسی بہت ساری آیات ہیں کہ ما قبل کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو واقعات قرآن میں ملتے ہیں ان کا جو اصل مقصود ہے وہ ہے دل کو مضبوط کرنا, پیغمبر کے دل کو مضبوط کرنا اور پیغمبر کے ساتھیوں کے دل کو مضبوط کرنا. کذالک نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک, کذالک نقص علیک, اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے, من انباء الرسل, رسولوں کی خبروں کو بیان کرتے ہیں, رسولوں کی خبروں اور رسولوں کے واقعات کو بیان کرتے ہیں. کیا بیان کرتے ہیں, کون سا ٹکڑا اور کون سا حصہ بیان کرتے ہیں ان کی پوری زندگی سے, ما نثبت به فؤادک, وہ حصہ وہ ٹکڑا بیان کرتے ہیں جس کے ذریعے آپ کے دل کو ہم مضبوط کرتے ہیں. تو ان تین آیات کا ایک مقصد تو یہ ہے, اس لیے کہ اس سے پہلے ان کی تکذیب کا ذکر ہوا ہے, توحید کا انکار, رسالت کا انکار اور باس بادل موت کا انکار. تو سب سے پہلے تسلی دی کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ اچنبھے کی بات نہیں ہے, یہ تعجب کی بات نہیں ہے اور گھبرانے کی بات بھی نہیں ہے. بہت لوگ ایسا پہلے کر چکے ہیں اور ایسا کرنے والوں کو سب کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے. یہ ہمدردی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنین کے ساتھ تھی. اور دوسرا پہلو بھی ہمدردی کا ہے, ڈرانے دھمکانے کا نہیں ہے, ڈرانے دھمکانے کا نہیں ہے. کبھی کبھی ڈرایا جاتا ہے ہمدردی سے, ڈرایا جاتا ہے ہمدردی سے, ڈرایا جاتا ہے ہمدردی سے. اسی طرح پڑھتا رہا تو فیل ہوگا, فیل. یہ ہمدردی ہے کہ میں اگر ایسے جملے بولوں گا کڑوے کڑوے اور سخت سخت تو یہ پڑھے گا اور فیل ہونے سے بچ جائے گا, اس کا مستقبل اچھا ہو جائے گا. تو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی وعید جو ہے وہ ہمدردی سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اس میں ہمدردی کا پہلو ہوتا ہے. تو ادھر مؤمنین کی ہمدردی اور دوسرے پہلو سے کفار اور مشرکین اور مکذبین اور منکرین کی ہمدردی کے دیکھو تم پہلے نہیں ہو، پہلے نہیں ہو جنہوں نے انبیاء کی تکذیب کی ہے. اس لیے ایسی بات نہیں ہے کہ ہم پہلے ہیں لہذا ہمارے خیال کے مطابق انجام ہوگا، نا تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہارا انجام اچھا ہوگا، اور ہمارے نبی اور مومنین کا خیال یہ ہے کہ تمہارا انجام برا ہوگا. اور یہ پہلی مثال نہیں ہے، اس سے پہلے بہت مثالیں گزر چکی ہیں، اس کو دیکھ کر کے فیصلہ کرو کہ کس کا خیال صحیح ہے. ان کا خیال وحی پر مبنی پر وحی ہے، وہ وحی پر بنیاد بنا کر کے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا انجام برا ہوگا، اور تمہارا خیال جو ہے یہ مبنی پر خیال ہی ہے. انہم الا یظنون، یہ تو ایسے ہی خیال ہے تمہارا کہ ہم غالب آ جائیں گے اور ہم ان پر حاوی ہو جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. تم سے پہلے بہت لوگوں نے جو تم سے زیادہ طاقتور تھے، تعداد میں تم سے زیادہ تھے، تم سے زیادہ دولت مند تھے، تم سے زیادہ ہنر والے تھے، تم سے زیادہ ہوشیار تھے، جسمانی قوت کے اعتبار سے تم سے زیادہ قوی تھے، ہر اعتبار سے تم سے زیادہ اچھے لوگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی، ان میں سے ایک کو بھی اللہ نے نہیں چھوڑا. جس طرح اللہ نے ان کو نہیں چھوڑا تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا. اس لیے ایمان قبول کرو، تمہارے لیے سلامتی اسی میں ہے. تو دونوں جماعتوں کے ساتھ اللہ تعالی شانہ ہمدردی کا معاملہ کر رہے ہیں. تو کیا فرماتے ہیں کہ کذبت قبلہم، ان سے پہلے کفار مکہ اور مشرکین مکہ سے پہلے تکذیب کی ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے بھی تکذیب کی. ما ھذا الا بشر مثلکم، دیکھو رسالت کا انکار کر دیا. وہی تقریباً وہی جملہ کہا جو کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے. یہ تسلی دی جا رہی ہے، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ نہیں ہے مگر تمہارے ہی جیسا ایک انسان. اس نے پھر نبوت کا دعویٰ کیوں کیا ہے؟ کوئی وحی نہیں آتی. یرید ان یتفضل علیکم، یہ تو چاہتا ہے کہ تم سے بڑا ہو جائے، تمہارے اوپر فضیلت حاصل کر لے نبی بن کر. ولو شاء ربک لانزل ملائکتن، اگر اللہ چاہتے تو فرشتوں کو نازل کرتے. ان ہو الا رجل به جنت، تو مجنون ہے، دماغ کا مریض ہے. فتربصوا حتى حين، انتظار کرو ایک مدت تک، خود بخود ختم ہو جائے گا. انکار کیا انہوں نے، تکذیب کی اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی. اللہ جل جلالہ عم نوالہ فرماتے ہیں نتیجہ کیا نکلا، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا ولم یجدوا من دون اللہ انصارا. ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے، ان کے ان غلط کرتوتوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور وہ غرق کر دیے گئے. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اور جہنم میں داخل کر دیے گئے. ولم یجدوا من دون اللہ انصارا، اور بڑی بڑی باتیں ہانکا کرتے تھے لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ سے بچنے کے لیے مددگار نہیں مل سکے ان کو. آگے اصحاب الرس، ان کا ذکر آ گیا. وکم من قریت اہلکناہا، انہوں نے جب تکذیب کی تو ہم نے انہیں بھی ہلاک کر دیا، عذاب آیا ہماری طرف سے. وسمود، قوم سمود، ما انت انما انت من المسحرین، تجھے تو جادو کا اثر ہے. ما انت الا بشر مثلنا، تو ہمارے جیسا ایک انسان ہی ہے، تو ہمارے جیسا ایک انسان ہی ہے. فاتی بی آیتن ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی لے کر گیا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانی بھی پیش کی لیکن نہیں، پھر بھی تکذیب باقی رہی. اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی نافرمانی جاری رہی. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے عذاب نازل کیا. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ان پر عذاب نازل کیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. وعادن, اور قوم عاد کا بھی یہی حال تھا, انہوں نے بھی یہ کہا کہ ما انت الا بشر مثلنا, ما ھذا الا بشر مثلنا, یہ بھی ہمارے جیسا ایک انسان ہے. یاکل مما تاکلون ویشرب مما تشربون, اسی قسم کے الفاظ جو کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے تھے کہ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, یاکل مما, یہ تو ایک انسان ہے ہمارے جیسا, وہی کھاتا ہے جو ہم کھاتے ہیں, وہی پیتا ہے جو ہم پیتے ہیں. ولئن اتاتم بشرم مثلکم, اگر تم تمہاری ہی جیسے ایک انسان کو پیغمبر مان لو گے, اس کی بات مانو گے, انکم اذن لخاسرون, تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے تمہارے لیے, گھاٹے میں رہیں گے تم, نقصان میں رہیں گے. اور پھر انہوں نے باس بعد الموت کی بھی تکذیب کی. ایعیدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون, یہ کہہ رہا ہے, یہ دعویٰ کر رہا ہے, تمہیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے, مٹی ہو جاؤ گے, ہڈیاں ہو جاؤ گے, اس کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. ہیہات ہیہات لما توعدون, جس چیز سے یہ تمہیں ڈرا رہا ہے اور جس چیز کا تم سے وعدہ کر رہا ہے, یہ بہت دور کی بات ہے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے عذاب نازل, فاخذتہم الصیحہ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین, ایک چیخ آئی صرف, حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک چیخ نے پوری بستی کو ہلاک کر دیا. ایک چیخ, صرف چنگاڑ, پوری بستی ہلاک ہو گئی. اور آگے قوم فرعون, ولقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین, ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک واضح معجزہ دے کر بھیجا فرعون کی طرف, الی فرعون وملئہ, فرعون اور اس کی قوم کی طرف, لیکن فاستکبروا وکانوا قوما عالین, انہوں نے تکبر کیا, اونچے دماغ کے لوگ تھے. اور کیا کہا انہوں نے, انؤمن لبشرین مثلنا, کہ ہم ایمان لے آئے ایسے دو انسانوں پر جو ہمارے ہی جیسے انسان ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فکذبوہما فکانوا من المہلکین, فرعون کی قوم نے تکذیب کی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی, بس یہ ہلاک ہو گئی. اور آگے قوم لوط, لئن لم ينته یا لوط, اے لوط اگر تو باز نہ آیا اور ہمیں اللہ کی طرف بلانے کے کام کو نہ چھوڑا اور امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا وظیفہ نہ چھوڑا, تو لتکونن من المخرجین, تو ہم تجھے نکال دیں گے. اور بالآخر انہوں نے کہا کہ اخرجوہم من قریتکم, یہ لوط اور لوط کو ماننے والوں کو نکال دو بستی سے, تکذیب کی, مخالفت کی. اللہ جل جلالہ عم نوالہ فرماتے ہیں کہ بالآخر ہماری طرف سے عذاب آیا, فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارتا من سجیل. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عذاب لے کر آئے اور اپنے پر کے ایک بہت چھوٹے حصے میں پوری بستی لے لی, پوری بستی یوں کر کے لے لی, جیسے چونٹی چل رہی ہو اور چونٹی کو ہم یوں انگلی میں لے لیتے ہیں نا, ویسے پوری بستی کو لے لیا. اور پوری بستی کو لے کر آسمانوں میں اٹھایا اور آسمانوں میں اٹھا کر کے الٹا کر دیا, یوں الٹا کیا, نیچے گری وہ پوری بستی اور اوپر سے پھر پتھر برسائی اللہ نے. وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ, اور شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، انہوں نے انما انت من المسحرین، تجھے جادو کا اثر ہے، ما انت الا بشر مثلنا، تو نہیں ہے مگر ہمارے جیسا انسان، و ان نظنک لمن الکاذبین، ہم تو تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں، تکذیب کی انہوں نے. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا، ان کو بھی ہلاک کیا. فاخذتهم الرجفۃ فاخذتهم الصیحۃ، زلزلہ بھی آیا، چنگاڑ بھی آئی اللہ کی طرف سے. اور وقوم تبع فعارضوا فارسلنا علیہم سیل العریم، انہوں نے نبیوں سے اعراض کیا، ہماری باتوں سے اعراض کیا، یعنی تکذیب کی، انکار کیا، تو ہم نے ان پر سیل عریم بھیجا. بہت بڑا سیلاب آیا جس کے نتیجے میں وہ سب ہلاک ہو گئے. تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مؤمنین کی تو تثبیت کر رہے ہیں، ہمت افزائی کر رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں، انکریج کر رہے ہیں، کنسول کر رہے ہیں کہ ایسا ہوتا رہا ہے، تم فکر مت کرو، تم فکر مت کرو. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، فکر مت کرو، ایک بات طے ہو چکی ہے ہمارے پیغمبر بندوں کے لیے. وہ کیا ہے کہ اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہی ہوگی. اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارے لشکر ہی غالب رہیں گے، تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، گھبراؤ مت. یہ ساری مثالیں ہیں تمہارے سامنے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو انکار مت کرو، انکار مت کرو. اور یہ قیامت تک کے کافروں کو، قیامت تک کے منکرین کو، قیامت تک کے تکذیب کرنے والوں کے لیے پیغام ہے کہ دیکھو تم سے پہلے قومیں جتنی بھی آئی ہیں اور انہوں نے پیغمبروں کی اور پیغمبروں کی تعلیمات کی تکذیب کی ہے، اللہ تعالیٰ شانہ نے انہیں چھوڑا نہیں ہے، دیر سویر پکڑ ضرور آئی، تمہاری بھی دیر سویر پکڑ ضرور آئے گی. اور ایک چھوٹے درجے کا کفر ہے جسے کفرن دون کفرین کہتے ہیں، اور وہ چھوٹے درجے کا کفر کیا ہے؟ معصیت، اللہ کی نافرمانی. اس سے اسلام، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے. ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ دیکھو تم سے پہلے جتنے لوگ گناہ کرنے والے گزرے ہیں اور انہوں نے گناہوں سے توبہ نہیں کی، تو دنیاوی زندگی میں بھی بڑے پریشان ہوئے، آخرت میں بھی پریشان ہوئے. تو اگر تم نے بھی گناہوں سے توبہ نہیں کی، دنیا میں بھی پریشانی ہوگی، آخرت میں بھی پریشانی ہوگی. اللہ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل کذب الرسول فحق وعید. اور اس تسلی کے بعد اور کفار اور مشرکین کو ہمدردی کا پیغام پہنچانے کے بعد اصل مضمون کی طرف دوبارہ اللہ تعالی شانہ لوٹ رہے ہیں. افعینا بالخلق الاول، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایدا متنا وکنا ترابا ذالک رجوم بعید، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، نباسو، اس کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ نہ 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 نہ، یہ دوبارہ زندہ ہونا تو امکان سے بہت دور ہے، ممکن ہی نہیں، ایسا ہوتا ہے؟ تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ اب ایک آخری آیت، رکوع کی آخری آیت میں دوبارہ اسی مضمون کی طرف آ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے یہ بنایا، وہ بنایا، یہ بنایا، وہ بنایا، آسمان بنائے، زمین بنائی، آسمانوں میں کتنے سیارے، ستارے، چاند، سورج، زمین میں پہاڑ، سمندر. تو جو اللہ ان سب چیزوں کو وجود دے سکتا ہے، وہ 6 فٹ کے انسان کو ایک مرتبہ پیدا کرنے کے بعد موت دے کر دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. افعینا بالخلق الاول، کیا ہم تھک گئے ہیں پہلے مرتبہ پیدا کرنے سے؟ کیا ہم تھک گئے ہیں پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے کہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکیں گے؟ یعنی ایک شخص دوبارہ، جو باس بادل موت ہے، مرنے کے بعد مردوں کو زندہ کرنے کی بات ہے، وہ یا تو اس وجہ سے ممکن نہیں ہے کہ اس میں قدرت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، تو قدرت تو ثابت ہو گئی، کہ ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، لخلق السماوات والارض اکبر من خلقهن، کہ آسمانوں کو پیدا کرنا، زمین کو پیدا کرنا، یہ ایک چھ فٹ کے انسان کو پیدا کرنے سے زیادہ مشکل، اتنا بڑا کام جب ہم نے کیا، کیونکہ چھ فٹ کے انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے. اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالی شانہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ولم یعی بخلقہن، اور تھکا نہیں آسمان اور زمین کو پیدا کر کے. تو کیا یہ لوگ یہ نہیں سوچتے، یہ نہیں دیکھتے، غور نہیں کرتے کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے کے بعد تھکا نہیں، کیا وہ قادر نہیں ہے، بقادرین علی ان یحیی الموتی، کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے؟ ایسا نہیں سوچتے یہ لوگ. بلا، کیوں نہیں، انہو علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تب یہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ قدرت نہیں ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قدرت تو ہے، قدرت تو ہے، لیکن کسی عارض کی وجہ سے وہ قدرت معطل ہو گئی ہے. مولانا بیان کر سکتے ہیں، مقرر ہیں، خطیب ہیں، اور آپ نے کہا کہ میں بیان کر دوں، بیان کر لیا انہوں نے. ایک گھنٹے کے بعد آپ نے کہا کہ دوسری مسجد میں بھی بیان کرنا ہے، پھر یہ بیٹھ گئے اور بیان کیا، پھر تیسری نماز میں کہیں اور لے گئے اور کہا کہ بیان کرو، پھر انہوں نے بیان کیا، پھر آپ چوتھی مسجد میں لگے تو یہ کہیں گے کہ تھک گیا ہوں. تو دیکھو قدرت تو ہے بیان کی، لیکن کسی عارض کی وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ تھک گئے ہیں، فلو ہو گیا ہے، بخار ہو گیا ہے، اس لیے میں ابھی نہیں کر سکتا. تو اوپر یہ ثابت کیا کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے پاس قدرت تو ہے. اب دوسری بات یہ کہ قدرت کے باوجود اگر کوئی یہ کہے کہ نہ آپ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے، تو اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ کسی عارض کی وجہ سے وہ قدرت وقتی طور پر استعمال کے قابل نہیں رہی، یعنی تھک گئے ہیں. اس لیے پوچھا کہ افعینا بالخلق الاول، یعنی دلیل کو مکمل کر رہی ہے، نیل ان دا کافن ہے یہ، کہ ہماری قدرت کو ہم نے ثابت کیا اور اب ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم تھکنے والے نہیں ہیں. کوئی عارض ایسی نہیں ہے جو ہماری قدرت کو مزمحل کر سکے تھوڑی دیر کے لیے بھی، ایسا نہیں ہے. افعینا بالخلق الاول، کیا پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے ہم تھک گئے ہیں کہ بھائی نہیں، قدرت تو تھی اور ہم نے مان لیا کہ آپ آسمان کو پیدا کر سکتے ہیں، زمین کو پیدا کر سکتے ہیں، تو انسان کو بھی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن اتنے سارے کام کر کے چونکہ آپ تھک گئے ہیں اس لیے اب نہیں کر سکیں گے. یہ تو آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ میں قدرت ہے اور یہ سب کچھ کیا ہے آپ نے، لیکن اب نہیں کر سکتے آپ. ایک بوڑھا آدمی کہے کہ میری آپ نے کتابیں پڑھی ہے کہ نہیں، میری تقریریں کیسٹ پر اور سی ڈی پر سنی ہے کہ نہیں، کیا سمجھتے ہیں میرے بارے میں؟ تو آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، وہ سب جوانی کی باتیں ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ نہیں کر سکتے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی نہیں ہے. افعینا بالخلق الاول، پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے ہم تھک گئے ہیں، تاکہ نہ ایسا نہیں، ہم تھکے نہیں ہیں، ہم تھکے نہیں ہیں، ہماری قدرت ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی، اعلیٰ درجے کی قدرت. پھر ہوا کیا ہے، کہا کہ یہ لوگ کنفیوژن میں ہیں، بل ہم فی لبس من خلق جدید، یہ لوگ کنفیوژن میں ہیں اس لیے کہ وحی پر عقل کو ترجیح دے رہے ہیں اور غلط صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، غلط صحبت میں. یہ لوگ ابو جہل وغیرہ کی صحبت سے نکل نہیں رہے ہیں، اس صحبت سے نکل کر اگر ہمارے نبی اور ہمارے نبی کے صحابہ کی صحبت میں بیٹھتے تو یہ کنفیوژن لفظ نکل جاتا، لفظ نکل جاتا. بل ہم فی لبس، بلکہ ایسا نہیں کہ ہم تھک گئے ہیں، ہماری قدرت مزمل ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں باس بادل موت کا، یہ شبہ میں پڑے ہوئے ہیں من خلق جدید، از سر نو پیدا کرنے کے بارے میں، یہ ان کو اختلاط ہو گیا ہے، ان کے دماغوں میں خلق پیدا ہو گیا ہے، ان کے دماغوں میں شکوک شبہات پیدا ہو گئے ہیں، یہ کنفیوژن کے شکار ہو گئے، اس لیے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ اگر صدقے دل سے، اخلاص کے ساتھ، اناد کو، تعصب کو، حسد کو بالائے طاق رکھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو طلب حق کے ساتھ سنتے اور آج بھی سنیں گے تو اللہ تعالی شانہ ضرور ان کے سینوں کو حق کے لیے کھول دے گا. اللہ تعالی شانہ قرآن مجید کی ان آیات کی جو برکات ہیں وہ ساری ہمیں اور ہمارے متعلقین کو، پوری امت کو نصیب فرماوے. اور اللہ تعالی شانہ ان آیات میں جو پیغام اللہ نے رکھا ہوا ہے، پورے قرآن میں جو پیغام رکھا ہوا ہے، اللہ تعالی اس پورے پیغام کو ہمارے سامنے کھولے اور ہمارے دل و دماغ میں اسے پیوست فرمائے، اور اللہ تعالی شانہ اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالی شانہ ہم سب کو قرآن سے محبت عطا فرماوے، قرآن کے حلقوں سے محبت عطا فرماوے، قرآنی تعلیمات سے محبت عطا فرماوے، قرآن پڑھنے والے بنائے، سمجھنے والے بنائے، عمل کرنے والے بنائے، دوسروں تک قرآنی پیغام کو پہنچانے والا بنائے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا ہم بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ہماری زندگیوں میں سے کچھ وقت نکال کر آج پھر ایک مرتبہ قرآن مجید کے اس درس میں بیٹھ کر ان چند لمحات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرماوے. جس طرح بولنا چاہیے بول نہیں سکتے، جس طرح سمجھنا چاہیے سمجھ نہیں پاتے، اور جس ادب سے اور دھیان سے سننا چاہیے سن نہیں پاتے، اور جیسے سمجھنا چاہیے سمجھ نہیں پاتے. اس لیے یہ عمل بھی اس قابل تو ہے نہیں کہ اللہ کی دربار میں پیش کیا جائے، لیکن اللہ نے ہمیں جس طرح بھی ہو اس مبارک محفل میں جس کا تعلق قرآن سے ہے بٹھا دیا، اس لیے ہم اللہ کا اس پر شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ سے استدعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ اس میں جو بھی نقص رہ گیا ہے اور جو بھی نقص ہماری زندگیوں میں ہے، ہماری فہم میں ہے، ہمارے اعمال میں ہے، اللہ تعالی ان تمام نقائص کو دور کر کے ہمیں کامل انسان بنا کر اپنے اولیاء میں شامل فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وسائقنا وقائدنا إلى جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.